بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم حدیث بیان کر رہے تھے کہ کون سے ایسے امور ہیں جو اللہ عز وجل کے ہاں محبوب ہیں، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب الاعمال الى اللہ الصلاة على وقتها، سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. صحابی نے سوال کیا، قلت ثم ای، پھر نماز کے بعد کون سا عمل اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. صحابی کہتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا، ثم ای، پھر کون سا؟ تو آپ نے جواب دیا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنے کے متعلق ہم نے نماز کے اوقات، جن کا تعین شریعت نے کیا ہے کہ کون سی نماز کس وقت پڑھی جائے گی، اس کے بارے میں احادیث پیش کی گئی تھی. آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بر الوالدین اور الجہاد فی سبیل اللہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ خوش معاملگی کے ساتھ پیش آنا، اور ان کی حقیقت کو، ان کی عظمت کو قبول کرنا، اور ان کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا، یہ بر الوالدین کا ایک مختصر سا معنی ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا جو مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، الاحسان الیہما بالقلب والقول والفعل تقربا الی اللہ سبحانہ وتعالی. تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے والدین کے ساتھ قلبی، زبانی اور عملی احسان کرنا، یہ بر الوالدین ہے. میرے دل کے رجحانات اور میرے دل میں ارادے اور نیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ میں والدین کے ساتھ یہ نیکی کروں گا، میری زبان سے ایسے کلمات ادا ہونے چاہیے جس سے ان کے ساتھ نیکی کرنے، احسان کرنے اور ان کی خدمت کرنے کے بارے میں وضاحتیں موجود ہوں، میرے رویے اور اعمال میں ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے جس سے یہ نظر آئے کہ میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں اور میں اپنے والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ عز و جلال کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ عزوجلال فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں تو سنو تم نے شرک نہیں کرنا، ہاں ان کی اطاعت دیگر امور میں کی جائے گی. میں لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، اگر وہ اس بات پہ لڑائی بھی کرے تو تمہیں شرک نہیں کرنا. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہارا لوٹنا میری طرف ہی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. تو والدین کے حسن سلوک کے ساتھ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ والدین اگر شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس اطاعت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، بد اخلاقی کی جائے گی، قطعاً ایسا نہیں، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، نہیں. احترام کے تقاضے، آداب کی حدود، اخلاقیات کو ترک نہیں کیا جائے گا. آپ کو یاد رہنا چاہیے کس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد، وہ صرف بتوں کو پوجتے نہیں تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے اور ان کا ذریعہ معاش بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اخلاق نہیں چھوڑا، انہوں نے آداب نہیں چھوڑے، اور نہ ہی انہوں نے احترام کے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کیا ہے. انہوں نے ایک سے چار مرتبہ اگر پکارا ہے تو یا ابتی کہہ کے پکارا ہے، وہ یا ابھی بھی کہہ سکتے تھے، یا ابتی کہا ہے. اور کیوں کہا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان، اگر آپ شیطان کے پیچھے لگے گے تو شیطان آپ کو رحمان سے دور کر دے گا. اے میرے پیارے ابا جان، آپ جن کی اتباع کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ ان کی پوجا نہیں کی جائے گی. بار بار احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا پیغام دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
وصينا الإنسان بوالديه، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا.
حملت امه وهنا على وهن،
کس طرح اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کے اس کی پرورش کی. ایک تکلیف وہ ہے جو ولادت سے پہلے ہے،
وهنا
على وهن،
وفصاله في عامين،
پھر کس طرح دو سال اس کو دودھ پلایا، وہ تکلیف الگ ہے، کس طرح اسے کیئر کرنی پڑتی ہے.
انشکر لی ولی والدیک الی المصیر،
اس لیے اے انسان تجھے میرا بھی شکر گزار بننا ہوگا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا.
الی المصیر،
اور تم سب کو لوٹنا ہے اور آنا ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قرآن مجید کی روشنی میں دوسری عظمت، دوسری اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق جو صحابہ کو سمجھائی ہے، وہ قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، اس طرح قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس بات پہ پابندی کی، باقی سب اس بات سے روگردانی کر گئے، انہوں نے اعراض کیا. اس آیت سے پتہ چلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صرف اس شریعت کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور والدین کے ان حقوق کے تقاضوں کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2549، اقبل رجل الى نبی اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ابایعک علی الہجرہ والجہاد، اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ، اور ان دونوں عملوں کا، ان دونوں اعمال کا اجر میں اللہ تعالی سے لینا چاہتا ہوں. قال فهل من والديك احد حي، جہاد کرنا چاہتے ہو، ہجرت کرنا چاہتے ہو، کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاهما، اللہ کے پیارے پیغمبر جی ہاں، ایک نہیں بلکہ دونوں زندہ ہیں. قال فيبتغي الاجر من الله، قال نعم، کیا تم واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتے ہو؟ کہتا جی ہاں اللہ کے رسول میں اجر لینا چاہتا ہوں. قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما، جاؤ اپنے والدین کے پاس اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ اجر تمہیں وہاں بھی مل جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ علیک بالہجرہ فإنه لا مثل لها، حدیث کے الفاظ ہیں ہجرت کو اختیار کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے. اور جہاد کے بارے میں کہا الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ان دونوں چیزوں کی اجازت دینے آیا ہے اور آپ نے رہنمائی کیا دی ہے، آپ کے چونکہ والدین زندہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے؟ احسن صحبتهما، ان دونوں کے ساتھ تم اچھی طرح زندگی گزارو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو، تمہیں یہ اجر اللہ عز و جلال عطا فرما دیں گے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا،
اس نے آ کے جہاد پر جانے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الى ابویک فاستأذنهما، جاؤ اپنے والدین کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو۔ صحیح الجامع کی یہ روایت 792 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1199، اس کے آخر میں یہ ہے فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَجَاهِدْ، اگر تیرے والدین تمہیں اجازت دے دے فجاہد، تم جہاد کے لیے چلے جانا، وَإِلَّا فَبَرَّهَا، اگر وہ اجازت نہ دے إِلَّا فَبَرَّهُمَا، تو پھر ان دونوں کے ساتھ تم نیکی کرنا، رب تعالیٰ اس اجر کی خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1899، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، اللہ ذوالجلال کو راضی کر سکتے ہیں تو اس وقت جب والد کو راضی کریں گے، رب کی رضا والد کی رضا میں، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں صحابہ کو یہ رہنمائی دی الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ درمیانہ دروازہ، شرح لکھنے والے کرنے والے اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں، جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو درمیان میں دروازہ ہمیشہ بڑا رکھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال کی جنت کی مثال تو نہیں دی جا سکتی کیونکہ کسی کے دل میں ایسا تصور ہی پیدا نہیں ہوا، نہ کسی کے کان نے سنا ہے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، لیکن کیوں اوسط ابواب الجنہ کہا؟ کہ جنت کا بڑا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے، اس لیے والد جو کہ جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اس کی حفاظت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 85 اس کا نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ای العمل اقرب الی الجنہ، سب سے زیادہ جنت کے قریب کرنے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، نماز کو اس کے اوقات پہ پڑھنا۔ قلت وماذا یا نبی اللہ، قال بر الوالدین، نماز کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت وماذا یا نبی اللہ، پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان صحیح الجامع میں ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے 3510، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، رغم انف رجل، خاک آلود ہو اس انسان کی ناک جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له،
خاک آلود ہو اس کی ناک
جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان ختم بھی ہو گیا لیکن اس نے اپنی بخشش اللہ سے نہیں کروائی۔
ورغم انف رجل،
اور ایسے انسان کی ناک بھی خاک آلود ہو،
ادرک عنده ابواه الكبر،
اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے،
فلم يدخلاه الجنه،
اور ان دونوں کی خدمت اس نے نہیں کی اور اس کے والدین اسے جنت داخل نہیں کروا سکے۔
رغب انفه، اور رغب انف رجل،
خاک آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟
علماء یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی جب طبی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح کا اخراج نوز کے ذریعے ہوتا ہے، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے، حقیقت پھر بھی اللہ ہی جانتا ہے، کہ انسانی روح یہ 22 گرام کی روح، یہ 22 گرام کی روح جو ہے یہ انسان کے جسم میں کسی نہ کسی جگہ موجود ہوتی ہے جس سے پوری زندگی کا ایک تسلسل قائم ہے۔ طبی موت جب انسان مرتا ہے تو یہ نوز کے ذریعے نکلتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دنیا سے جانے والوں کی نوز دائیں یا بائیں کچھ اس میں خم آ جاتا ہے، ٹیڑی ہو جاتی ہے، اور بالکل غیر محسوس طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر جو بڑا زخم ہوتا ہے اس کے ذریعے روح کا اخراج ہوتا ہے، جیسا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، رغم انف رجل سے مراد یہ ہے کہ چونکہ نوز سے اس کی روح نکلنی ہے، وہ بار بار زمین پہ اپنی ناک بھی رگڑے لیکن اس کی روح نہ نکلے، یعنی موت کی سختیاں اس پہ وارد ہوں۔ کس پہ؟ جس کے سامنے سید المرسلین کا نام آیا ہے وہ درود نہیں پڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس پر؟ اسے رمضان کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے
اور اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں طلب کی اور اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا۔
کس پر یہ موت کی سختیاں وارد ہوں؟ والدین زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے اس نے
اپنے آپ کو جنتی لوگوں کی صف میں شامل نہیں کیا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ رب تعالی جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان والی، صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں رب تعالی ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے، اور اللہ عز و جلال ان کو جنت الفردوس میں ان کی اولادوں کے ساتھ جمع فرمائے۔
چونکہ والدین کے متعلق ہماری ایک تفصیلی روایت آ رہی ہے، بقیہ اس کے فضائل اور نافرمانی کے متعلق جو نقصانات ہیں ان کی وضاحت ہم اس حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اس حدیث کا آخری پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب اور پیارا عمل وقت پہ نماز پڑھنا، دوسرا عمل والدین کے ساتھ احسان، نیکی اور خدمت کا رویہ پیش کرنا، اور تیسرا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس سے قبل کہ ہم اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں، میں چاہوں گا، ایک ایسا عنوان ہے جو امت کی اس وقت ضرورت بھی ہے اور ایسا عنوان ہے کہ جس کے بارے میں امت اسلامیہ کیا عالم کفر کے اس بیانیے کے جواب میں امت اس خوبصورت رویے سے اپنے آپ کو دور بھی کر چکی ہے، اور یہ وہ عظیم کام ہے جس کام کو آج امت نے چھوڑ دیا
اور اس چھوڑنے کے نتیجے میں نہ جانے کتنے نقصانات اسے برداشت کرنے پڑے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے جہاد کس کو کہتے ہیں,
شریعت نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے, جہاد فرض کب ہوتا ہے,
اس کی فرضیت کی شروط کیا ہے, اور پھر جہاد کے مراتب کتنے ہیں, کیسے جہاد کرنا چاہیے,
اور آج امت کس کو جہاد سمجھ بیٹھی, اور کون سا جہاد ہے جو امت چھوڑ بیٹھی. جہاد عربی زبان میں کہتے ہیں بذل واستفراغ ما فی الوسع والطاقہ من قول او فعل. بذل خرچ کرنا, واستفراغ اور جو انسان کی طاقت ہے خواب و قول سے یا عمل سے, ان ساری طاقتوں کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دینا, کھپا دینا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاد یہ جہد یجہد جہدن سے ہے, اس کا مطلب کوشش کرنا بھی ہے, اس کا مطلب ظاہر کرنا بھی ہے, اس کا مطلب خواہش کرنا بھی ہے, اس کا مطلب امتحان لینا بھی ہے. اللہ عز و جلال کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کو امتحانات سے نکالنے کے لیے, دین کو ظاہر کرنے کے لیے اور دین کو سربلند کرنے کی خواہش کرنا, یہ جہاد ہے. اور بعض علماء نے اس کی تعریف یہ لکھی ہے بذل الجہد من المسلمین فی قتال الكفر والبغاء والمرتدین ونحوہم, مسلمانوں کی طرف سے ایسی اجتماعی کوشش, فی قتال الكفر کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہو, کافروں سے لڑائی کرتے ہو, والبغاء باغیوں سے لڑائی کرتے ہو, والمرتدین اور مرتد لوگوں سے لڑائی کرتے وقت مسلمانوں کی طاقت استعمال کرنا, اس کو جہاد کہتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا, جہاد کی تعریف سے یہ بات سمجھ آئی کہ جہاد کا تعلق کافر کے ساتھ ہے. مسلمان ایک نظام کے تحت کافروں سے لڑائی کریں گے, مسلمانوں سے لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ پیش کرنا جہاد نہیں, فساد ہے. تو کافر, باغی اور مرتد, ان لوگوں کے ساتھ جو کوشش کی جاتی ہے ان کو راہ راست پہ لانا اور اسی طرح ان کو دین کی طرف بلانا, اور اگر نہ مانے تو ان کو جزیے پہ مجبور کرنا, اور اگر نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ اس وقت تک قتال اور لڑائی کرنا جب تک وہ اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کر لیتے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے جب بھی جہاد کیا ہے یا تو کافروں کے خلاف, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہے اور باغیوں کے خلاف, حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے, اور آج تک علماء امت, علماء ربانیین جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے, وہ اصول, ضابطے, شروط اور اعمال کو شریعت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. کسی بھی جذباتی زندگی کا وہ شکار نہیں ہوتے, کسی بھی دین کے پہلو کو اپنی رائے کے مطابق چلانا اور قوم کو ہانکنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ ہمیشہ وہی رہنمائی دیتے ہیں جو شریعت نے رہنمائی دی ہے. تو جہاد وہ جہاد ہے جس کو اسلام نے جہاد کہا ہے, مسلمانوں کے خلاف تو جو تلوار بھی اٹھائے تو جب تک تلوار رکھ نہیں دیتا لعنته الملائکہ، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو مسلمان مسلمان کی طرف ہتھیار کا اشارہ بھی کرے، تلوار اٹھائے، اس وقت تک فرشتے
اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کام سے باز نہ آ جائے.
تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں ڈالیے، مسلمانوں کے خلاف جہاد کی بات کرنا یہ سراسر دین کی مخالفت ہے. مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے اور کہے کہ یہ جہاد ہے، یہ تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے، باغیوں کے خلاف ہوتا ہے اور مرتدین کے خلاف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، مسلمانوں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کرنے کی تمنا نہ کرو. وسل اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو. فإذا لقيتم فاصبروا، اگر دشمن سے ملاقات ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ. واعلموا، اور یقین کر لو، ان الجنة تحت ظلال السيوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. صحیح بخاری کی روایت 2818 اور صحیح مسلم میں 1742 اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ دشمن سے خود ملاقات کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ میں ان مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچاؤں گا اور پھر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زور آزمائی کرے، تو پھر مسلمانوں کو کڑے ہاتھوں لینا پڑتا ہے، پھر وہاں ڈٹنا پڑتا ہے، پھر وہاں صبر کرنا ہوگا. اور ساتھ یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ میدان کوئی معمولی میدان نہیں ہے، یہ میدان ایسا ہے تلواروں کے سائے تلے اللہ عز و جلال نے جنت سجا رکھی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 2790، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنہ 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ 100 درجے تیار کیے ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے تک اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. فإذا سألتم، جب بھی تم سوال کرو اللہ تعالی سے، فاسألوه الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، یہ جنت، جنت الفردوس جنت کا درمیانہ حصہ ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ سب سے اونچی جنت ہے. اور فرمایا، یہ وہ جنت ہے، مِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی ساری نہریں یہاں سے نکلتی ہیں. وہ دودھ کی نہر ہو، وہ شراباً طہورہ کی نہر ہو، یا وہ شہد کی نہر ہو، یہ ساری کی ساری نہریں وہ اسی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. اس لیے جب بھی تم سوال کرو اللہ تعالی سے، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح الجامع 4063، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. فإن الجهاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ینجی اللہ بہ من الہم والغم، اللہ عز و جلال جہاد کے ذریعے ہم اور غم
یعنی فکر اور غم دنیا کے دور فرما دیتے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1913، رباط یوم و لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلہ، ایک رات یا ایک دن سرحد پہ پہرا دینا کتنا بڑا عمل ہے، خیر من صیام شہر وقیام، ایک مہینہ روزے رکھنے اور ایک مہینہ تہجد پڑھنے سے افضل کیا ہے، جب اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات انسان سرحد پہ پہرا دیتا ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے 3119، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت النار علی عین، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر آگ کو ویسے ہی حرام کر دیا ہے، دمعت او بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے آنکھ آنسو بہا لیتی ہے اسے آگ نہیں لگے، وعین بکت وعین سہرت فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتے ہوئے سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے، ایسی دو آنکھوں کے بارے میں فرمایا لا تمسهما النار، ان دونوں آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی. کچھ لوگوں کا بڑا ذوق ہوتا ہے کہ وہ سیاحت کو بہت پسند کرتے ہیں، سیر کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2468، فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1910، من مات ولم یغزو، کسی شخص کو اگر موت آ جائے نہ اس نے جہاد کیا، ولم یحدث به نفسه، نہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، مات علی شعبۃ من نفاق، تو جب وہ فوت ہوگا تو وہ نفاق کے شعبے پہ مرے گا. جس نے نہ تو غزوہ کیا اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے بارے میں نیت اور ارادہ اور سوچ پیدا کی، تو وہ کون سی موت مرتا ہے، وہ نفاق کے شعبے کی موت ہے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1-1، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3-4-6-2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع العینہ کرو گے، سود کی اقسام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ایسی تجارتوں میں پڑ جاؤ گے جو سودی ہوں گی، وَأَخَذْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم جانوروں کی دمیں تھام لو گے، یعنی دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم زراعت پہ راضی ہو کے بیٹھ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو ترک کر دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ، اللہ تم پہ ایسی ذلت جو ہے وہ مسلط فرمائیں گے، لَا يَنزِعُهُ حتی ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آ جاتے، حتی تراجعوا دینکم، دوسری روایت میں آتا ہے جب تک تم مراجعہ نہیں کرتے کہ میرا دین کیسا ہے. سود کو اختیار کرنا ذلت کا باعث ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو لگا دینا اور رب تعالیٰ کے دین کو بھول جانا یہ ذلت ہے، جہاد کو چھوڑ دینا یہ ذلت ہے. اس لیے ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر جب تک اصل دین کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ ذلت انسان پہ مسلط رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2885,
صحیح مسلم کی روایت ہے 1878, اور یہ روایت سننے والی ہے.
ایک شخص نے آ کے سوال کر دیا,
دلنی علی عمل یعدل الجہاد,
اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہے.
قال لا اجد, میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں.
جہاد کے برابر کوئی عمل ہے؟
قال لا اجد, میں نہیں پاتا.
قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر, پھر آپ نے سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے اور تم مسجد میں داخل ہو جاؤ, ساری زندگی تم اللہ کے سامنے قیام کرو اور روزہ رکھو, کبھی افطار نہ کرو,
کر سکتے ہو؟ قال ومن يستطيع ذلك,
اللہ کے سو یہ کون طاقت رکھتا ہے؟ کہا اگر یہ کوئی طاقت نہیں رکھتا تو جہاد جیسا عمل بھی کوئی نہیں ہے پھر. لیکن بار بار آپ حدیثیں سن رہے ہیں, لفظ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, فی سبیل, ان لفظوں کو نہ بھولیے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں, یہ ساری کی ساری عظمتیں جہاد فی سبیل اللہ ہے. اپنے آپ کو بلند کرنا اس کے بارے میں نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بات ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے 2792, صحیح مسلم میں روایت ہے 1880, آپ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی, لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃن خیر من الدنیا وما فیہا,
دن کا پہلا پہر, ایک صبح یا ایک شام, اگر اللہ کی راہ میں نکلا جائے یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ایک صبح اور ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, موقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود, سید ابن حبان کی روایت ہے, ابن عساکر کی روایت ہے, ایک گھڑی دن اور رات کی گھڑیوں کو دیکھیے, اگر ساعة کا مطلب گھنٹہ بھی لیا جائے آج کل کی عربی کے اعتبار سے 24 گھنٹے بنتے, ایک گھڑی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر میں جو قیام کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار,
دو ایسے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالی
جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے.
عصابت تغزو الہند,
ایک ایسا گروہ جو ہند کے ساتھ جہاد کرے گا.
وعصابت تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام,
اور دوسرا گروہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جب اللہ کے حکم سے ان کو آسمان سے زمین پر لایا جائے گا,
اور وہ آنے کے بعد منارہ شرقیہ سے, دمشق کے منارہ شرقیہ سے
ان کو اتارا جائے گا, اور پھر وہ صلیب کو توڑیں گے, پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے, پھر وہ دجال کو ماریں گے, اور عدل و انصاف قائم ہوگا,
بلکہ جب قتل کریں گے عیسائیوں اور یہودیوں کو, یہاں تک کہ ہر درخت ہر پتھر
بول کے کہے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی، آؤ اے مسلمان میرے پیچھے عیسائی چھپا ہوا ہے، یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ اسے قتل کرو، الا الغرقت سوائے غرقت درخت کے. غرقت درخت کیا ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا جس کے لمبے لمبے اور مضبوط کانٹے ہوتے ہیں، ایسا درخت.
یہ درخت نہیں بتائے گا، اور شاید کہ آپ نے کبھی گوگل پہ سرچ کی ہو کہ آج غرقت کی پیوند کاری کرنے والا سب سے زیادہ ملک اسرائیل، اور یہ لوگ ان کو علم ہے کہ اس نے نہیں بتانا.
تو عیسیٰ علیہ السلام
جب دنیا میں آئیں گے تو یہ سارے کام اللہ عزوجلال
ان کے ہاتھوں مکمل کرے گی. اور آپ کے لیے شاید یہ ایک نئی بات نہ ہو جائے، حدیث کہتی ہے کہ جب
دجال کو ماریں گے تو گدھے پہ سوار ہوں گے،
اور جرف کا جو علاقہ اس وقت بھی مدینے موجود، مدینے سے باہر، دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا.
ما من ارض الا سیطع، دنیا کی کوئی جگہ نہیں جہاں دجال نہیں جائے سوائے مکہ اور مدینہ.
ہماری انشاءاللہ وہ حدیث قیامت کی نشانیوں کی آ رہی ہے، وہاں ہم بالتفصیل قیامت کی نشانیاں بیان کریں گے.
کچھ لوگوں کا آج کہنے کا مقصد جب سامنے آتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے.
صحیح بخاری کی روایتیں، صحیح مسلم کی روایتیں،
اور دنیا جہان میں دانش کے نام سے معروف ہونے والے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا.
کیسے دجال جا سکتا ہے؟ دجال بڑے بڑے شہروں میں جائے گا، چھوٹے چھوٹے شہروں میں نہیں جائے گا. میں بن ارض، کوئی ایسی زمین نہیں، الا سیطع،
حدیث کی نص ہے، ہر جگہ جائے گا، الا المدینہ ومکہ، مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا. جرف میں کہے گا یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر یہ دوڑے گا باب لد کے پاس جا کے اس کو قتل کیا جائے گا.
اور اس طرح یہ پگھلتا جائے گا جب دوڑے گا، یذوب، کہ میں یذوب الملح، جس طرح پانی میں نمک ڈالیں تو کس طرح وہ ختم ہوتا جا رہا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بہت گہرا اشارہ ملتا ہے. دنیا تو آج دو دو چار چار سال کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے
کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہونا وہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے،
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا،
یہ گھوڑے، یہ خچر، اور یہ گدھے سواری کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی.
ويخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے. اور واقعی صحابہ کے سامنے تو گاڑی نہیں بنی.
ويخلق ما لا تعلم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہے کہ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے جن کا علم آپ کے پاس نہیں.
آج واقعتاً کیسر و کسرا کو پتہ چل جائے کہ ہم تو دس دس بیس بیس اور سو سو لوگوں کو پنکھ پکڑا کے ہوا لیتے تھے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے، وہ تو بیچارے بے ہوش ہو جائیں. ان کو اگر پتہ چل جائے بڑے بڑے بادشاہوں کو کہ ہم تو گھوڑا تیار کرنے کے لیے، دڑکی کے لیے کیا کیا اس میں مصیبتیں برداشت کرتے تھے کہ ایف سکسٹین بھی ہے اور اس سے بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے، وہ تو اس غم میں فوت ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا.
اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی جو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے،
کہ میرے ابا نے بتایا، ان کے استاد جو ہیں بتانے لگے کہ سب سے پہلے جب مدینہ کے اندر گاڑی آئی، چونکہ بہت لوگ تھوڑے تھے اور ان کا مزاج بھی آپ کا علم ہے، تو چونکہ مہمان نواز بہت ہے، تو جلدی سے گاڑی کے سامنے لا کے تو جس طرح وہ جانوروں کے سامنے چارہ رکھتے ہیں رکھ دیا.
اب گاڑی نے تو کچھ نہیں کھایا،
ایک بول کے کہتا ہے لعلو صائم، لگتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے.
دیکھیں
بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں. آج بھی کتنی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں کہ بس یہ ہو گیا, کل کو کیا ہونے والا ہے
وہ اللہ کے علم میں.
کل کو کیا ہونے والا ہے اس کے حقائق اللہ نے بیان کر دیے ہیں, اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے. آپ اس حدیث کی روشنی میں جب احادیث سنیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ اس وقت دنیا کا سناریو کیا بن رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن مومن کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں,
یہ زندہ بھی اللہ کی رحمت میں ہے, جب اللہ کے پاس بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے. پریشانی اس انسان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ سے دور ہے.
کافروں کو اس بات کا علم ہے, آپ مت سوچئے, مت یہ ذہن بنائیے کہ ان کے علم میں نہیں, ان کے علم میں ہے کہ یہ ہونے والا ہے, ان کے علم میں ہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث یہ بتا چکے ہیں
اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا.
بات وہی ہے ابو جہل کی, اگر وہ مان لے تو پھر تو تابع ہو گیا نا. ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جب اخرس بن شریک نے کہا, کٹھے جا رہے تھے اخرس بن شریک ابو سفیان, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو جہل, تو اللہ کے رسول رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, تینوں ہی رک گئے, سنتے رہے سنتے رہے, صبح ہو گئے. اخنس پوچھتا ہے خود تم کہتے ہو کہ جھوٹا ہے, خود ساری رات بیٹھے رہے ہو. دوسرے دن پھر گزر رہے تھے پھر بیٹھ گئے. تیسرے دن اخنس بن شریک نے لاٹھی پکڑی اور ابو جہل کے پاس پہنچ, وہ تو خیر ابو الحکم کہتے تھے, مسلمان ابو جہل کہتے ہیں, وہ کہتے حکمتوں والا, اور مسلمان اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں, ابو جہل یہ جہالتوں والا. کہا اگر آئندہ سے تم نے حرکت کی نا تو پتا کر لینا, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, ایک طرف کہتے ہو کہ جھوٹا ہے اور دوسری طرف سائے سے رات بیٹھے رہتے ہو, وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے سچ اگلا تھا, کہا سچ پوچھو,
لذت بہت آئی.
کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سنو, بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے بھی خدمت کی, برابر ہو گیا.
انہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے, ہم نے بھی پلائے, برابر ہو گیا.
انہوں نے لباس دیے, ہم نے بھی حاجیوں کو لباس دیے, برابر ہو گئے.
انہوں نے قربانیاں کی, ہم نے بھی قربانیاں کی, برابر ہو گئے. اگر اس کو نبی مان لے تو ہم تو پھر تابع ہو گئے نا, یہ نہیں ہو سکتا.
صرف اس بات پہ کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ان کو. آج آپ یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھیں, وہاں سسٹم کیسے کیسے بنے ہیں کہ جہاں یہ قرآن و حدیث پہ ریسرچ ہوتی ہے. آپ یہ سن کے بھی پریشان ہوں گے کہ ایک شخص ریاض میں اپنا تھیسس لکھنے آیا تھا میتھ پہ, مسلمان ہو گیا.
کس بات پہ؟ کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی ہوتی تو ان کا نام زیادہ آنا تھا, یہاں تو نام ہی عیسیٰ اور موسیٰ کا زیادہ ہے, وہ اس بات پہ ہی مسلمان ہو گیا.
اور یہ ساری کی ساری ریسرچ کرواتے ہیں, جانتے ہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں.
اس لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قرآن نے بتا دیا ہے وہ یہودی ہے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا, یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں. اس آیت کو پڑھ کے کال بکائی جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا, اور اس نے کیا بیان کیا کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی. چلو قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہودی 1 سال ہی مسلمانوں سے کوئی محبت کر لیتے. 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے کوئی نہیں, یہ سچا قرآن میں مسلمان ہوتا. صرف ایک سورت پڑھ کے لوگ مسلمان ہوئے, تبت یدا ابی لہب و تب. کیوں مسلمان ہوئے؟ کہتے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ سورت نازل ہوئی, ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور یہ جہنمی ہے اس کی بیوی کے بارے میں, اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. اگر کم از کم سچا ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ یہ دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو میں کلمہ پڑھتا ہوں, جھوٹ ثابت کرتا ہوں. 10 سال زندہ رہا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ملی.
قرآن کی حقانیت اور قرآن کے حقائق اور غوامض اور دقائق ایسے ہیں ان کو سمجھنے والا زندگی کے اور کائنات کے اسرار سے واقف ہوتا ہے اور اس کے علم میں آتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سب لوگ سب یہ دیکھتے ہیں خبریں کیا کہتی ہیں, کوئی نہیں یہ سوچتا اللہ نے خبریں کیا دی ہیں اور محمد مصطفیٰ نے خبریں کیا دی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. اس سے بڑی حقیقت اللہ عز و جلال نے اتاری نہیں جس کو قرآن کہتے ہیں اور جس کو حدیث کہتے ہیں. یہاں دو ایسے نقطے جہاد کی تعریف اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے بعد کہ جہاد کے فرض ہونے کی شروط کیا ہے. آج آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہوگا جہاد فرض عین ہے, ہو سکتا ہے ان کے کہنے میں کوئی وزن ہو, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کس وقت جہاد فرض ہوتا ہے, کس وقت فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک فرد پہ وہ فرض ہو گیا ہے, جو پیچھے رہے گا وہ منافق ہی ہوگا, اللہ کی غضب میں ہوگا. فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو باقیوں سے کفایت کر جائے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض عین تین حالتوں میں ہوتا ہے. کتنی حالتوں میں؟ اور میں یہ اس لیے تھوڑا سا رک کے سمجھانا چاہ رہا ہوں, شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسلام کا نظام جہاد ہے کیا. نمبر ایک, اذا حضر المسلم المکلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان. جب ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے, جب ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ دشمن کی صفیں بھی بنی ہیں کافروں کی, مسلمانوں کی صفیں بھی بنی ہیں, آمنے سامنے ہو گئے ہیں, اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا. اور اس سے پہلے کہ صفیں بنائیں گے کیسے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی آیت سے جو پہلی ہم شکل نکالنا چاہتے ہیں, اذا استنفر امام المسلمین الناس وطلب منهم ذلك, حاکم وقت مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ جب لوگوں کو کہتا ہے آ جاؤ اسلام کو بچانے کی اس وقت ضرورت ہے, حاکم وقت بادشاہ وقت حکمران وقت خلیفہ یہ مسلمانوں سے طلب کرتا ہے تو اس وقت سب لوگوں کو آنا ہوگا. اور قرآن اس بارے میں بیان کرتا ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مسلمانوں نکلو, خفافا وثقالا, ہلکے پھلکے بھی اور بھاری بھی, یعنی ساز و سامان لے کر جو آپ کے پاس ہیں, وجاہدوا بأموالکم اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو, وانفسکم اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو, لیکن کہاں کرو, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کرو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے 2782, صحیح مسلم کی روایت ہے 1353, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں گھروں سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکلو. لیکن یہ مطالبہ کون کرے گا, کون کرے گا, حکمران وقت مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا امام. یہ پہلی شکل ہے جہاد کے فرض عین ہونے کی. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے ایمان والو ما لکم کیا ہو گیا تمہیں اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو استاقلتم الی الارض تم بوجھ ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ آخرت کی زندگی کو بلا کے دنیا پہ راضی ہو گیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل آخرت کے مقابلے میں تو دنیا بہت تھوڑی ہے. تو پہلا وہ وقت جب جہاد فرض عین ہوتا ہے سب پر ہر مسلمان پر بالغ پر جو مکلف ہے وہ دیوانہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بیماری میں ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا. بالغ مسلم مکلف اس انسان پہ جہاد فرض ہو جائے گا جب حاکم وقت پکارتا ہے. دوسری وہ جگہ اس وقت بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمین جب دشمن مسلمانوں کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے تو پھر وہاں دفاع کرنا اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
ایمان والو قاتلو لڑائی کرو قتال کرو کن کے ساتھ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ کافروں میں سے جو تمہاری سرحدوں پہ چڑھا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً پھر ان کو تمہاری طرف سے نرمی نہیں ملنی چاہیے تمہاری طرف سے سختی ملنی چاہیے.
وَعْلَمُوا اور یقین کر لو اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
ڈر نہ جانا ساتھ اللہ کا متقین کے ساتھ ہی ہے اس لیے مدد اللہ کی متقین کے ساتھ.
تیسری جگہ جب مسلمان اور کافر آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائیں
صفے بن گئے اس وقت بھی کوئی وہاں سے دوڑے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا
یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہاری ملاقات ہو جائے کافروں سے زحفا ایسے ملاقات نہیں جنگ کی حالت میں فلا تولوہم الادبار تو وہاں سے بزدلی دکھا کے دوڑنا نہیں
الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه ہاں دو کام کیے جا سکتے ہیں
تنترا بدلنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ کے دوبارہ اس پہ حملہ آور ہوں یا کسی اور کو ساتھ ملا کے مضبوط ہو کے چلیں ٹھیک ہے
لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ بزدلی دکھاتے ہیں فقد باء بغضب من اللہ,
اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا جو واپس آئے.
ومأواه جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر,
اور بہت برا ٹھکانہ ہے.
یہ تین حالتیں فرض عین کی حالتیں,
ان تین حالتوں کے علاوہ جتنی بھی حالتیں ہیں وہ فرض کفایہ کی حالتیں ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں تو بقیہ لوگوں پر گناہ نہیں ہوگا, کفایت کر جائے.
جہاد کے مراتب کیا ہے؟ جہاد کا جو ہی نام آتا ہے لوگ اس کا معنی کرتے ہیں لڑائی بھڑائی. یہ نظریہ ہی اصل میں غلط ہے کہ جہاد کے معنی کو صرف تلوار تک لے جانا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جہاد کے 13 مراتب بیان کیے. کتنے مراتب بیان کیے؟ 13 مراتب. جہاد النفس, نفس کے ساتھ سب سے پہلے جہاد ہوتا ہے. نفس کے ساتھ جہاد کس بات پہ ہوگا؟ 4 چیزوں پہ. علی تعلم امور الدین, سب سے پہلے دین سیکھنے پر اپنے آپ کو لگانا,
یہ جہاد کی پہلی قسم.
علی العمل بعد علم, دوسرا جو سیکھا ہے اس کی روشنی میں عمل کرنے پہ اپنے آپ کو لگانا, نفس کے ساتھ جہاد کرنا, یہ جہاد کا دوسرا درجہ. تیسرا علی الدعوۃ الیہ ببصیرہ, اس علم اور اس عمل کے رویوں کو بصیرت کے ساتھ دنیا تک پہنچانا, یہ جہاد کا تیسرا درجہ ہے. چوتھا علی الصبر علی مشاق الدعوۃ الی اللہ, اللہ کی راہ میں دعوت دیتے وقت جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو برداشت کرنا, نفس کو کنٹرول کرنا, کوئی بات نہیں, دین کی راہ میں پریشانی آتی ہے, یہ جہاد کا چوتھا درجہ. اور یہ چاروں جہاد کے مراتب نفس کے ساتھ جہاد ہے. جہاد الشیطان, نفس سے ابتدا کرتے ہوئے شیطان سے دو قسم کا جہاد ہوتا ہے. جو پانچواں مرتبہ ہے جہاد کا, علی دفع ما یلقی الشیطان الی العبد من الشبہات والشکوک القادحہ, شیطان انسان کے دل میں اسلام, ایمان, شریعت کے بارے میں شبہ بھی ڈالتا ہے, شکوک بھی پیدا کرتا ہے. ان شبہات کو دل سے کرید کے نکالنا, اسلام کے بارے میں شکوک کو اکھیڑ دینا, یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہے. اور یہ پانچواں مرتبہ. چھٹا مرتبہ, علی دفع ما یلقی الیہ من الشہوات والارادات الفاسدات, شیطان جو انسان کے دل میں شہوتیں پیدا کرتا ہے اور فاسد نیتیں اور ارادے پیدا کرتا ہے, ان نیتوں کو توڑنا, ان ارادوں کو توڑنا, یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہے. اور یہ جہاد کا چھٹا مرتبہ ہے. اور یہ کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ صبر سے اور یقین سے. اسی لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے لیڈرشپ کن لوگوں کو دی؟ جن کے اندر صبر ہے,
یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے,
آزمائشیں تو آتی ہیں
لیکن اللہ والے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے.
جہاد کا نفس کے ساتھ 4 مرتبے, شیطان کے ساتھ 2. آگے جہاد اصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنکرات, ظالموں کے ساتھ جہاد اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اور بدعات اور منکرات پھیلانے والوں کے ساتھ جہاد, یہ کیسے ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے تین درجے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ہاتھ سے جہاد کرے جس کے پاس طاقت ہے، فإن لم يستطع فبلسانه، اس کے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے اس کو روک، فإن لم يستطع فبقلبي، جس کے پاس زبان کی بھی طاقت نہیں ہے اپنے دل سے برا جانے، وذلك اضعف الايمان، اور یہ کمزور ایمان. تو تین درجے، بدعات پھیلانے والے، منکرات پھیلانے والے، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف جہاد ہوگا. اب یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، اسلام اتنا خوبصورت ہے، اس کے مسائل اتنے خوبصورت ہیں کہ کبھی انسان کو پریشان نہیں ہوتی جب اس کے اصولوں کو سمجھا جائے. اب اس حدیث کو ہم کیسے لیتے ہیں معاشرے کے اندر؟ حدیث میں آتے ہیں ہاتھ سے روکو، یہ تین درجے بیان کیے، ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے ہاتھ میں قوت ہوگی. اس سے مراد کیا ہے؟ کون اس کو روکے گا؟ حکومت، نظام. اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ آرام سے پکڑیں گن اور کہیں اس کا تو کام مجھے کرنا چاہیے، یہ فساد ہوگا. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. معاشرہ وائلنس کا شکار اسی لیے ہوتا ہے، یہ اصول نہیں سمجھتا. ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے پاس طاقت ہے، اس طاقت سے مراد اپنے مکے میں طاقت نہیں ہے. یہ طاقت نہیں ہے کہ میں صبح اتنے ڈنڈ نکالتا ہوں اور یہ کرتا ہوں تو میرے پاس طاقت آ گئی ہے. طاقت حکومت کے پاس ہے، کچھ کام حکومت کے ہیں، وہ آپ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے. قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، جو یہ نہیں کر سکتا وہ اپنی زبان سے کرے. اب اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پورا معاشرہ گفتگو شروع کر دیتا ہے. زبان سے وہ گفتگو کرے جو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے. یہی تو قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسے سال آئیں گے، سیأتی علی الناس سنوات خدعات، دھوکے دینے والے سال آئیں گے. اللہ کے رسول، سال دھوکے دینے والے کیسے؟ کہتے ہیں، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ویخون فیہ الامین ویؤتمن الخائن، لوگ خائن کو امین کہیں گے اور امین کو خائن کہیں گے، صادق کو جھوٹا اور جھوٹے کو صادق، جو خائن ہے اس کو امین اور امین کو خائن کہیں. وينطق فيها الرويبضة، رويبضة بولے گی. اللہ کے رسول، یہ رويبضة کیا ہے؟ الرجل التافه الذي يتكلم في امر العام، ایسا گرا ہوا شخص اس کو کچھ پتہ نہیں دین کا، وہ دنیا کو دین سمجھاتا آپ کو نظر آئے گا. في امر العام، وہ دنیا کو رہنمائی دے رہا ہوگا. اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے اصول کیا ہے، وہ کسی چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ دین یہ ہے. علم یستطع فبلسانی، طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو زبان سے روکو. کیسے روکے؟ حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لڑائی نہ کرو، حکمت برتو. والموعظۃ الحسنہ، اچھی واز کرو، نصیحت کرو. وجادلہم باللتی احسن، اگر ڈیبیٹ کا موقع ملتا ہے تو اچھے انداز سے کرو، وہاں بھی فساد نہیں ہے. لیکن ذمہ داری کن کی ہے؟ علماء کی، عوام کی نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو دل سے برا جانو. برائی سے نفرت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہاں رک کے یہ حدیث سمجھنے والی ہے، اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض، صحیح الجامع کی روایت ہے، جب زمین میں کوئی برائی ہو رہی ہو، فراضیہا کمن حضرہا، برائی کراچی میں ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کوئی لاہور میں بیٹھا کہے ٹھیک ہوا ہے، جتنا گناہ برائی کرنے والوں کا یہ بھی گناہ میں شریک ہو گیا. اور کہیں برائی ہوئی ہے، فَأَنْكَرَهَا فکرہا کمن انکرہا, اللہ نہ کرے پشاور میں کوئی برائی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے وہ کہنا بہت برا ہوا ہے, اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نے اس برائی کو روکا ہے. یہ عوام کا کام ہے. یہاں اختلاط کب ہوتا ہے؟ جب حکومت وقت اس کی ذمہ داری ہے قوت, وہ کہے کہ ہم دل میں برا جانتے ہیں, اور دل میں برا جاننے والے کیا کریں, قانون ہمارے ہاتھ میں. جب یہ لخبتا ہوتا ہے تو وائلنس ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا ہے. کسی عوام میں سے کسی علم والے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے, اور قانون والے کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں عوام بن جاؤں, اس کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو عوام کا کام ہے جن کو پتہ نہیں ہے ادھر سے برا جانیں گے. زبان سے علماء کا کام ہے, جن کے پاس دانش ہے, جن کے پاس صحیح علم ہے, رہنمائی دے سکتے ہیں. ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور اس کا مطلب بھی آپ نے سمجھا, اس جہاد سے مراد قتل و غارت نہیں ہے, حکمت کے ساتھ, اچھی آواز کے ساتھ, ڈبیٹ بھی ہے تو اچھے انداز سے. تین درجے آگے, جہاد الکفار والمنافقین, ایسے کافروں سے جہاد کرنا اور ایسے منافق جو عقیدے کے منافق ہیں. آپ کہیں گے عقیدے کے منافق کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ملک کی غدار ہوتے ہیں, جو اسلام کے غدار ہوتے ہیں, یہ اسلامی غداری اسی دل میں آتی ہے جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے. اس کو اسلام کی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی. ایک نفاق ہے نفاق اصغر, ایک ہے نفاق اکبر. نفاق اصغر ہے جھوٹ بولا, منافق کی نشانی ہے. وعدہ خلافی کی, منافق کی نشانی ہے. گالی گلوچ کیا, منافق کی نشانی ہے. ایک ہے نفاق اکبر. اس نفاق اکبر سے مراد کیا ہے؟ وہ دین داروں کو ذلیل کرنا پسند بھی کرتا ہے اور ہوتا دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے. منافق جو ہوتا ہے عقیدے کا, وہ ہر اس بات کی تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھتا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, جو رسول کی طرف سے آئی. وہ دین کے امور سے بغض رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ ان کو اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے. ایک ہے عمل کی کوتاہی, یہ نفاق اصغر ہے, چھوٹا عمل ہے, جھوٹ اس نے بولا ہے. لیکن ایک شخص اس بات پہ خوش ہو کہ جو حدیثیں آ گئی ہیں, قرآن آ گیا ہے, ان کو اپلائی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ چھوٹا نفاق نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے,
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد له نصيرا.
منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں. درکات گہرائی میں جو درجے ہوتے ہیں, درجات بلندی کے درجے. فی الدرک الاسفل, سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. یہ کون منافق ہے؟
یہ عقیدے کے منافق.
میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں قریب ہو جائے. ایک مسلمان عورت پردہ نہیں کرتی,
یہ غلطی ہے, گناہ ہے, معصیت ہے, برائی ہے, کمی ہے, اور یہ خلل ہے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے,
یہ گناہ ہے, لیکن آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ فضول اور واہیات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کرنا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, 10 نواقض اسلام میں, 10 ایسے اعمال ہیں جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے.
وہ کیا ہے؟
جو شخص عمل کرنے کے باوجود بھی بغض رکھتا ہے شریعت سے, وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے.
من ابغض بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل بها,
وہ عمل بھی کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے شریعت سے, یہ شخص دین سے خارج ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ دنیا کو آگاہی دینی چاہیے کہ انسان کی کمی کوتاہی اپنی ہے, ذاتی ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے حکمت سے, دانائی سے, اس کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. ایک ہے کہ اس کو دین کا حصہ ہی نہ سمجھنا اور ایک ہے کہ اس کے بارے میں بغض رکھنا, یہ اعتقادی نفاق ہے. اس لیے جہاد کافروں سے اور عقیدے کے منافقوں سے جو درجے بیان کیے ہیں حدیث نے وہ بھی آپ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد میں 2504, سنن نسائی 3098 اور مسلم احمد کی بھی یہ روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جاہد المشرکین بألسنتکم وانفسکم واموالکم وایدیکم, جہاد کرو زبان کے ساتھ بھی, انفسکم جانوں کے ساتھ بھی, اموالکم مالوں کے ساتھ بھی, وایدیکم ہاتھوں کے ساتھ بھی. یہ چار درجے کافروں کے ساتھ اور عقیدے کے جو منافق ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کے, ان ٹوٹل 13 درجوں کو میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں. آخری درجہ جو ہے وہ درجہ ہاتھ میں تلوار پکڑنا ہے, وہ کون سا درجہ ہے؟ 13واں درجہ. لیکن چونکہ آج کل دنیا بہت تیز ہو گئی ہے, کہتی پہلے 12 کی ضرورت نہیں, آخری کوئی لے لیتے ہیں. کوئی نہیں سوچتا کہ میری ذمہ داری بینگ اے مسلم کیا ہے, مجھے سب سے پہلے نفس سے جہاد کرنا ہے. چار چیزیں, میں دین سیکھوں, عمل کروں, دعوت دوں, اٹھنے والے جو سوالات ہیں, جو اس وقت تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کروں. یہ چار چیزیں نفس کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو تیار کیجیے. دو قسم کے جہاد شیطان سے ہوتے ہیں, دل میں کسی قسم کا شک شبہ دین کے کسی مسئلے کے بارے میں, یہ شیطان کی طرف سے, اس کو کریت کے نکالو. دل میں شہوت انسان کے شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ارادے, فاسد نیتیں, دل کو صاف کرو. یہ دو درجے شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کے 6, اور 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آپ نے سمجھے, اور وہ یہ ہے کوئی ظالم ہے, کوئی زیادتی کرنے والا ہے, اور اسی طرح کوئی بدعات پھیلانے والا ہے, کوئی منکرات پھیلانے والا ہے, تو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہاتھ سے جہاد کرے, یہ حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. جس کی زبان میں طاقت ہے وہ زبان سے, صرف وہ جو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں علماء کا کام ہے. اور تیسرا, جو ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتے, جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور قانون نہیں ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے, وہ اس برائی سے کبھی راضی نہ ہو. 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کافروں کے ساتھ جہاد کی بات کی ہے, اور اسی طرح منافقوں کے ساتھ, اور وہ منافق جو عقیدے کے منافق ہیں, زبان کے ساتھ, نفس کے ساتھ یعنی جانوں کے ساتھ, مالوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ, یہ وہ درجے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اللہ عز و جلال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. اور یہاں رک کے میں دو باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا, اور میں اس کا جواب بھی آپ سے لینا چاہوں گا. مسلمان سے لڑائی کرنا جہاد نہیں, یہ فساد ہے. مسلمان سے لڑائی کرنا یہ جہاد نہیں ہے. یہ وہ فکر ہے جس وقت دنیا کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے, فلاں کے بارے میں فتویٰ دو یہ کافر ہو گیا, فلاں کو اڑا دو. یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں, جو اس طرح کے فتاوی دیتے ہیں جس کا اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ ایک فکر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں جو حدیث آ گئی ہے کہ تلوار جو اٹھاتا ہے بلکہ اشارہ بھی کرتا ہے, اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ تلوار پیچھے نہیں کر لیتا اور اشارہ پیچھے نہیں کر لیتا.
دوسرا فکر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاد سے مراد صرف لڑائی نہیں ہے, صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے, اس کے یہ مراتب ہیں جو آپ نے سنے, اس کے اصول و ضوابط ہیں, ایسے نہیں. تیسری بات آپ کے ذہن میں یہ پختہ ہونی چاہیے کہ عالم کفر نے جو جہاد, اس کو ٹیروریزم کہہ دیا ہے, یہ دنیا جہان کا سب سے بڑا بہتان ہے. یہ قرآن مجید کی آیات احادیث کی روشنی میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک ذمہ داری ہے, اور لفظ یہ بولے ہیں ذروت سنامہ الجہاد, اسلام کی کوہان اور چوٹی جہاد ہے, یہ دین سے ختم نہیں کیا جا سکتا. الجہاد ماض الى یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. میں چاہوں گا کہ ان تین نکات کو ایک مرتبہ دہرا لیا جائے. پہلا نقطہ, میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. پہلی بات, مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ جہاد یاد رہے گا. دوسری بات, بینگ اے مسلم, جہاد کا معنی صرف تلوار اور لڑائی نہ لیا جائے بلکہ ان احادیث کی روشنی میں اس کے مراتب کو سمجھا جائے اور اس کے اصول و ضوابط کے مطابق تصرف کیا جائے. کب مجھے جانا ہے, اس کے ضابطے آپ سن چکے ہیں. اور تیسری بات, عالم کفر نے جو جہاد کے بارے میں ڈس انفارمیشن دے رکھی ہے اور بہت سارے مسلمان اس نام سے اتنے ڈر جاتے ہیں,
یہ ان کا ڈرنا غلط ہے کیونکہ کافروں کا کہنا اصل میں غلط ہے, اسلام کا حصہ ہے اور اسلام کے یہ اعمال میں سے, بلکہ اسلام کی کوہان ہے اور اس کی چوٹی ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. والجہاد ماض الى یوم القیامہ, یہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایسی فہم جس سے ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں اور امت کے لیے بھی خیر خواہ, ہمدرد اور احترام و محبت کرنے والے بنے اور دنیا کے اندر امن قائم کرنے والے بنے اور ہر قسم کے فسادات سے اپنے آپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے معاشرے کو بچانے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.